یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 780،
وائز نظاری جماعت کنک. یا علی مدد بندارو، لگ بھگ پونے دو برس کے بعد میں آپ کی خدمت میں آیا اور اس کے پر میری والدوں کا آغاز نظارے سے ہوتا ہے. مجھے صاحب نے فرمایا کہ روحانی سبجیکٹ کے اوپر غور کی جائے، جو مجھے خود کو بہت پسند آیا. اسلامی مذہب جو ہے وہ روحانیت پر ہے. تو میں آپ کو آج کل انشاءاللہ عثمانی مذہب کے نظریے سے روحانیت کیا ہے اس کو میں آپ کو واضح سناؤں گا. دنیا کارن لگاتے ہیں پھر سونتے ہیں، لیکن اس کا کبھی مطلب سمجھا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ تھے جو رسول سے بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ نبی کے ساتھ آتے تھے، نبی حضور سے، تو نبی کے پاؤں کو وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور چومتے تھے، اسی طرح سے ہاتھوں کو. رسول اکرم کے زمانے سے یہ عادت چلی آئی کہ لوگ نبی کے ہاتھ پاؤں کو آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے. آج ہم اسماعیلی اس چیز کی یادگار کے اندر 1400 سال سے اس پریکٹس کے شامل ہیں. ہم قائم ہیں اس پریکٹس کے اوپر کہ جب بھی ہمارے امام کا، ہمارے پیروں کا، نبیوں کا جب نام آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو پیشانی تک آنکھوں کے درمیان لے جاتے ہیں, یہ اس چیز کی ایک نشان رہی ہے کہ ہم سب جھکاتے ہیں اور بعد میں ہم ہونٹوں کو لگا کے ہاتھ پاؤں کو چومنے کی نشانی کرتے ہیں. سبین داروں, ہمارے مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں ہر ایک چیز کے اندر, ہر ایک ایکشن کے اندر, ہر ایک عمل کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے. یہ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. امام کی حضور میں, نبیوں کی حضور میں, پیروں کے حضور میں, مڈل ایسٹ کے اندر جو گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ہاتھ چومتے ہیں, کس کرتے ہیں, آنکھوں کو لگاتے ہیں. یہ ایک عزت اور محبت کا اظہار ہے. روحانیت ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو ہے یہ اسلام کا مغز ہے. اسلام نے سب سے پہلے شریعت کا ظاہر کیا. شریعت کو ظاہر کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جن کے دل نرم تھے, جن کے دل خدا کی محبت سے سرشار تھے, جن کے دلوں میں کچھ اور چیزوں کے ولولے تھے کہ یا نبی نماز اور روزے کے بغیر تو اسلام نہیں, مگر یا نبی اس کے علاوہ کچھ اور ہے, تو نبی کہتے تھے ہاں, اپنے اصحابوں میں سے چن چن کے دیکھ دیکھ کے رسول اکرم ان کو ہدایت کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری, حضرت عمار بن یاسر, حضرت سلیمان الفارسی, حضرت سعد بن ابی وقاص, ابو الفتح قمبر, حضرت بلال بن ریحا, یہ وہ لوگ تھے رسول کے اصحابوں میں سے کہ جو نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مومن تھے, اس سے علاوہ عابد تھے. رسول اللہ نے ان کو طریقت سکھائی, ذکر سکھایا, ان کے ساتھ دروازے بند کر کے بند کمروں کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے کہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. نبی ان کو تیار کرتے تھے اس بات کے لیے کہ جو اسلام کا خاص مغز ہے اور وہ ہے باطنی ترقی. نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد عام مسلمان جو تھے وہ دنیا داری کے اندر پڑ گئے اور اس اسلام کے مغز کو کہ جو اسماعیلیوں نے سینے میں دبا رکھا ان کو وہ یاد نہ آیا. وہ لوگ جو مولا علی کی غلامی میں تھے, جو مولا علی کی مریدی میں تھے, جو مولا علی کے فرمان پہ عمل کرنے والے تھے, ان کے پاس وہ چیز رہی اور نسل با نسل, سلسلہ در سلسلہ مولا علی سے لے کے شاہ کریم صلوات اللہ علیہ تک موجود چلا آیا. البتہ دیندارو, کچھ ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر سے نکلے جنہوں نے خود اپنے خیال سے, اپنی تھنکنگ سے یہ سوچا اور قدم اٹھایا کہ نہیں, پنج وقتہ نماز اور روزے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو بہت سے نام دیے گئے. شروع شروع میں ان کا نام تھا زہاد, جو پرہیزگار تھے, گوشت میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. بعد میں کچھ وقت گزر گیا تو ان کا نام عابدین پڑ گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ یہ لوگ ذاکرین میں آ گئے. تو زہاد تھے, عابد تھے, ذاکرین تھے, اور عباسی خلافت کے زمانے میں صوفیاؤں کا نام ظاہر ہوا, صوفیہ کا نام آئے. لیکن صوفیوں کا جو طریقہ تھا وہ حضرت رسول اکرم کے زمانے میں بھی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا, ہر زمانے کے اندر, ہر نبی کے زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے کہ جو عام شریعت کے علاوہ کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے. ان لوگوں کا گروپ ہمیشہ عوام سے جدا رہا, اور اسی گروپ کو زمانے کے حساب سے الگ الگ نام دیے گئے. خود نبی عیسیٰ 12 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے؟ آپ کا کوئی کرسچن پادری دوست ہو گئے, اس کو پوچھو کہ 12 سال کی عمر سے لے کے 30 برس تک یہ 18 برس نبی عیسیٰ نے کہاں گزارے؟ آپ کو دنیا کا کوئی بھی کرسچن اس کا جواب نہیں دے گا. یہاں تک کہ پوپ کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ بھی خاموش رہے گا, حالانکہ انہیں معلوم ہے مگر جواب نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کی شریعت اور تمام نبیوں کی طریقت کے حساب سے وہ بھی گھر چھوڑ کے ایک غار میں یا جنگل میں ان صوفیوں کے ساتھ جا ملے کہ جن صوفیوں کو اس زمانے کے اندر ایسنیز کہتے تھے, وہ صوفی تھے. انہی صوفیوں میں سے 4 یاروں کا ذکر اللہ نے اصحاب کہف کے طور پہ کیا ہے قرآن پاک میں. اللہ فرماتا ہے چند لوگوں نے, اللہ نے 4 کا نام یا 6 جن کا نام آتا ہے. یہ 4 دوست تھے ہر روز اپنی عبادت بندگی کے علاوہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ستسنگ کرتے تھے. ستسنگ کیا ہے؟ کہ مل کے بیٹھ کے خدا کا ذکر کرنا. فاذکرونی اذکرکم, تم اگر میرا ذکر کرو گے, اللہ فرماتا ہے, تو میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. ذالک ذکر للذاکرین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, میں ان کو یاد دہانی دلاتا ہوں, اللہ فرماتا ہے, کہ جو مجھے یاد کرنے والے ہیں. نبی عیسیٰ ان لوگوں کے ساتھ جا ملے. تو اس طرح سے یہ 4 اصحاب کہف تھے, ہر روز شام کے وقت اپنی موجودہ عبادت کے علاوہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے. ان کو ایسا ہوا کہ دنیا کے جھمیلے ہماری ان چیزوں کے راہ میں آتے ہیں, حائل ہوتے ہیں. گھر بار چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے. ان 4 میں سے ایک شخص کا کتا تھا, وہ اپنے مالک کے ساتھ گیا. شہر سے باہر دور انہوں نے ایک غار ڈھونڈی. غار ڈھونڈنے کا مطلب اور کچھ نہ تھا, ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں کوئی جانور یا انسان ان کو آ کے دخل اندازی نہ کرے, تو یہ نچنت ہو کے خدا کی یاد کرے. وہاں جا کے 4 بیٹھ گئے. اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, باتوں چیتوں میں. شروع شروع میں تو ایسا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی جاتا تھا شہر, کھانے پینے کی چیزیں لے آتا تھا. آہستہ آہستہ بھوک کم ہوتی گئی, اللہ کے ذکر کا پیار بڑھتا گیا. جہاں یہ بات ہوئی کہ ہر روز ایک وقت کھانا کھایا, اس کی جگہ 2 دن میں ایک دفعہ کھانے لگے. آہستہ آہستہ یہ بات بنی کہ 2-2، 3-3 دن تک یہ مراقبے عبادت میں بیٹھے ہوتے تھے اور کھانا پڑا رہتا تھا. آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک دن ایسی بات بنی کہ کھانا پڑا رہا اور یہ لوگ اللہ کی عبادت میں اس طرح سے جم کے بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے ان کی روحیں نکل گئی. ان کا کتا بھی اسی طرح سے پڑے پڑے مر گیا. ہوا کے زور سے مٹی, ریتی, درختوں کے پتے آہستہ 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 ان کے گرتے گئے اور یہ ان تمام چیزوں کے اندر بند ہو گئے. پڑھو قرآن پاک, سورہ کہف پڑھو اور اس کی تفسیر دیکھو. اللہ نے فرمایا میرے ایسے چند پیارے تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا ہے. فرمایا اللہ نے کہ وہ جنت میں گئے, ان کا کتا بھی ان کے ساتھ گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو دیندارو ہم اسماعیلیوں کا ایمان عام مسلمانوں جیسا نہیں, ہم مسلمان ضرور ہیں الحمدللہ, اور اللہ کی قسم ہمارے پاس سب سے زیادہ اچھا اسلام ہے, ہم سب سے زیادہ پکے مسلمان ہیں. قرآن پاک ہمارے مولا کے گھر میں اترا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا, قرآن تو علی نبی کے گھر اترا, یہ شاہ کریم کے دادا اور نانا کے گھر میں اترا. ہمارا قرآن پہ جتنا حق ہے ساری دنیا میں کسی کا حق نہیں. قرآن تو ہمارے سینوں کے اندر بیٹھا ہے, ہم نے سینوں سے لگایا نہیں, مگر قرآن تو ہمارے سینوں کے اندر پڑا ہے. ہمارے مذہب کے اندر جو قرآن کی تعلیم ہے وہ دنیا میں کسی مسلمان کے اندر نہیں. آج وہ وقت نہیں, آج وہ ٹاپک بھی نہیں, میں بار بار کہا کرتا ہوں, لیکن افسوس میرا یہی رہا کہ میں اتنی لمبی مسافری ایک ہی زمان ایک ہی جگہ پہ نہیں کر سکتا قیام کہ مہینہ دو مہینے ایک جگہ رہوں اور ایک ایک ڈیٹیل کی میں آپ کو واضح سناؤں. یہ کھار سترا, یہ ناندی, یہ نیاز, یہ گٹ پاٹ, یہ ستارہ, یہ تسبیاں, جو کچھ سلسلہ ہے اس میں کوئی ہندوازم نہیں, یہ تمام کی تمام رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہیں. ہمارے مذہب کی ایک ایک ریت رسم, ایک ایک بات جو ہم جماعت خانوں کے اندر کرتے ہیں وہ اسلام ہے اور رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے, ہم نے نبی سے سیکھا ہے. نادی جو لفظ ہے وہ عربی لفظ ہے, ندا سے نکلا ہوا ہے. تو آج کو میں ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا, میں آپ کو صرف روحانیت کی سائز دکھا رہا ہوں. رسول اکرم کو ہم جنم سے پیدائش سے نبی مانتے ہیں. ہم عام اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح اس اعتقاد اور عقیدے کے نہیں ہیں کہ نبی کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی, وہ تو پیدائش سے نبی تھا. پیدا ہوتے ہی ہم کو پیر صدر دین نے ایسا کہا, ہم کوئی فلانے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتبار نہیں کرتے, یا ہم کسی ملا کی لکھی ہوئی ہسٹری کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. ہم کو تو جس نے دین دکھایا ہے اور وہ دین دکھانے والا خود آل رسول ہے, پھر صدر دین آل رسول ہے, پھر شمس آل رسول ہے, پھر حسن کبیر دین آل رسول ہے, اور ہمارے اماموں کی فیملی میں سے تھے. پھر کبھی بھی امام کی فیملی کے باہر نہیں ہو سکتا. تو جو آل رسول ہے کیا وہ ہم کو کوئی دوسرا مذہب سکھائے گا؟ آل رسول نے ہم کو کہا, یعنی کہ پھر صدر دین نے ہمیں فرمایا, او جیرے بھائی رے سات سرگنا کہیں کھلے پیروں نے یہ کہا کہ جس دن رسول اللہ نے دنیا کے اندر ظاہری بدن اختیار کیا, جنت کے ساتوں کے ساتوں دروازے کھل گئے, بخشش دی گئی, تو وہ رسول اکرم ہم کو سکھانے کے لیے ہمارے لیے ایک سبق ایک مثال قائم کرنے کے لیے خود بھی اس طرح سے چلے, ایسی زندگی گزاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور ایک مشعل ہے. مشعل کہتے ہیں ٹارچ. نبی صاحب بھی جب بھی وقت ملتا کسی کونے میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے, آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی. آخر آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر رہ کے گھروں کے کونے میں خلل اندازی ہوتی ہے, باہر نکلے 3 میل پہ ان کو ہرا نام کی ایک غار نظر آ گئی. رسول اللہ اس غار میں چلے گئے, کپڑے سے صاف کر کے نبی بیٹھ گئے. یہ وہ ہرا کی غار ہے کہ جس غار میں سے روشنی پھوٹی. دو غاریں ایک سور کی ایک ہرا کی دونوں مشہور ہیں, ایک نبی کے بیٹھنے کی اور ایک چھپنے کی. نبی ان پہاڑوں پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے. پوچھا یا نبی آپ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ فرمایا خدا کو یاد کرتے. یا نبی کس طرح یاد کرتے تھے؟ فرمایا بس میں یوں ہی اس طرح سے اللہ سے باتیں کرتا تھا جیسے اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کے سامنے موجود ہوں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ پہلے پہلے ان کو غلام کے ہاتھ سے کھانا بھجواتی تھی. شروع میں تو یوں تھا کہ نبی صبح چلے جاتے تھے, دوپہر کو چلے آتے تھے کھانے کے لیے, پھر گھر سے چلے جاتے تھے. پھر تو ایسا ہوا کہ گھر آنا بند کیا تو بی بی خدیجہ کھانا بھیجتی رہیں. آہستہ آہستہ ایسا بھی ہوتا رہا کہ دوسرے دن نبی گھر آئے تو وہ کھانا واپس لے آئے, یا دوسرے تیسرے دن غلام کھانا لے کے گیا تو 2 دن کا باسی کھانا واپس لے آیا. آہستہ آہستہ یہ بات ہو گئی کہ ہفتہ تک کھانا پڑا رہتا تھا. آخر کے اندر 40 برس کی عمر کمپلیٹ ہونے لگی, نبوت کا اظہار کا وقت جب موجود آیا تو رسول اکرم نے 30 دن تک نہ کھانا کھایا نہ نیند کی. میں نے آپ کو یہ دیباچے کے طور پہ یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ مومنوں روحانیت یہ روحانیت نہیں یالی یالی پیچھے پیچھے کسری کی سجدہ کیا گھر چلے گئے اور سارا دن پھر دنیا کی مستیوں میں پڑے رہے. اس لیے میں نے آپ کو پاک سنایا پھر حسن کبیر دین کا کہ دنیا کی خاطر جس نے دین کو چھوڑ دیا اس مورت نادان کی زندگی بے فائدہ ہے. وہ یہ سمجھتا نہیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ جنت کا میوہ گمایا بلکہ مولا کا دیدار بھی گوا دیا. اچھا اب بات رہی دنیا اور دین کی, روحانیت سیکھنی ہے ہمیں ہمارے دل کے اندر. جب تک کہ ویراغ پیدا نہیں ہوگا, ویراغ کہتے ہیں دنیا سے دل کا اٹھ جانا. دنیا کے اندر ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے, بیوی کی محبت, بیٹے کی محبت, پیسے کی محبت, تن بدن کی محبت, ماں باپ کی محبت, یار و دوستوں کی محبت, محبت والوں کی محبت, دنیا کے حساب سے دنیا میں جتنے بھی روپ ہیں محبت کے, یہ تمام چیزوں میں ہمارا دل پھنسا ہوا ہے. اس دل کو ان چیزوں سے چھڑانا اس کو کہتے ہیں ویراغ. اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے دل الگ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیاگ. جب تک کہ انسان کے دل میں دنیا سے دل کے اٹھ جانے کا خیال نہیں پیدا ہوتا, روحانیت اس کے دل میں کہاں گھسے گی؟ روحانیت کو ڈالنے کے لیے دل میں جگہ بنانی چاہیے. دل ایک چھوٹی سی دنیا ہے اگر ہم نے دنیاوی چیزوں سے اس کو بھر دیا ہوا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ کرنی پڑے گی، اور اللہ کی محبت کے لیے جگہ کرنے کے لیے اس میں سے کچھ تھوڑا مواد نکالنا پڑے گا، نہیں تو اللہ کی محبت اندر نہیں جا سکے گی کیونکہ وہ بھر چکا ہے۔ آپ نے ایک پیالی میں چائے ڈالی، اب دودھ ڈالنا ہے، لیکن آپ نے تو چائے سے ہی پیالی بھر ڈالی، اب دودھ کہاں ڈالیں گے؟ تو دودھ ڈالنے کے لیے 5-7 چمچے چائے کے نکال ڈالو تاکہ جگہ ہو جائے، تو آپ اس میں دودھ شامل کرو۔ دیندارو، دنیا کی محبت کو دل سے پہلے نکالنا چاہیے۔ پیروں نے ہمیں کئی کئی طریقوں سے ان باتوں کو کہا، کہنا چھوڑو نے کہنا واچھو اے کہنا مائی نے باپ کے نا چھوڑو نے کہنا واچھو اے کہنا کمال کیا پیروں نے۔ پیروں کے جو گنان ہے ان کے لفظوں کو، ان کی بندش کو، ان کے بناوٹ کو پڑھو سمجھو، من کو بھمرا کہہ دیا۔ بھمرا کون ہوتا ہے؟ جو ایک پھول سے اڑ کے دوسرے پھول پہ جائے۔ انسان کا من بھمرے کی طرح ہے، کبھی وہ سخت غریب ہوتا ہے، کہتا یا مولا تھوڑا سا پیسہ دے دے، کبھی مولا نے ایسا کر دیا کہ بالکل خواب تھا اور اس کو 25-50 ہزار روپیہ دے دیا، تو اب دل کہتا ہے یا مولا 50 کر دے۔ اچھا 50 کر دیا تو کہتا یا مولا 100,000 بنا ڈال۔ دل بھمرے کی طرح ہے اس کا، کبھی بھی من بھرتا نہیں۔ اس کی محبت بچوں پہ، بیوی پہ، ماں باپ پہ، یارو دوستوں پہ، کپڑے لتے پہ، موٹر پہ، بنگلے پہ، ایش آرام پہ، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، دل لگانے کی کتنی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہم چیزوں کی خاطر، میٹیریل چیزوں کی خاطر، جو 200-500 کے 5-10 ہزار میں مل بھی سکتی ہیں، ہم لوگوں سے لڑائیاں لے لیتے ہیں۔ چیزوں کی خاطر ہم لڑ پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر کھڑی ہے۔ کہنا چھوڑو نے کہنا واچھو، یہ بیٹے بیٹیاں کس کے ہیں؟ تمہارے؟ مرو گے تو تمہارے ساتھ جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ بیت الخیال کے ایک دفعہ فرمانوں کے اندر فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہاری مال و دولت، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری موٹر، تمہارا بنگلہ، تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تمہارے ساتھ تمہاری نیکی بدیاں جائیں گی۔ انت کالے جب جیو نے ایک لو سب سے پن نے پا۔ اگر مولا مشکل کشا مرتضی علیہ السلام رات کو، آدھی رات کو بیٹھ کے فرمایا کرتے، اے دنیا دور ہو جا کر میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ نہج البلاغہ پڑھی؟ نہج البلاغہ مولا مرتضی علی کی کتاب ہے، اس کے ترجمے انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں، فارسی میں، ابھی جرمنی کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے۔ پڑھو کتاب پڑھو. مومنو یہ گھروں میں ٹی وی لگ کے بیٹھے ہو, ٹی وی ساتھ نہیں آئے گی, یہ قبر میں پہنچ بھی نہیں سکے گی. مگر نہج البلاغہ جنان فرمان پڑے ہوں گے تو وہ فرشتے ریکارڈ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ سنیما ٹی ویوں سے کسی کسی وقت ہمیں کوئی خبریں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جنرل نالج بڑھتی ہے, لیکن یہ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد نہیں. مولا فرمایا اے دنیا دور ہو جا, میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی, تیرے ساتھ میرا اب کبھی نبھاؤ نہیں ہو سکتا. کیوں لفظ کہے تین طلاقوں کے؟ اسلام میں ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت کو تین طلاقیں دے دی تو پھر اس عورت کو معافی دینے پر بھی اور وہ عورت معافی بھی مانگے تو بھی اس مرد سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی, وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. ہاں اللہ کے وہ کسی اور مرد سے شادی کر کے اس سے طلاق لے کے پھر اس کے گھر میں شاید آئے, تو یہ تو کبھی کبھی بنتا ہے ایسا. تو مولا مصطفیٰ فرمایا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی, مطلب یہ کہ اب تو واپس میرے دل میں نہیں, اب تو واپس میرے دل میں نہیں آ سکتی. آ دنیا گھر ماتم کا جسے دیکھو سو روتا ہے زار, غفلت کا دھکا کانوں سے کاڈو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار. مولا علی کا کلام. دنیا میں کوئی ایسا ہوگا دینداروں, کوئی مشکل سے ایسا ہوگا کہ جسے کوئی غم نہیں, جسے کوئی دکھ نہیں. ہر ایک انسان کو جو یہاں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جو یہاں نہیں بیٹھے مگر ساری دنیا کے اندر 4.5 بلین لوگ جو بیٹھے ہیں, سب کو کچھ نہ کچھ رنج ہے, کچھ نہ کچھ غم ہے, کچھ نہ کچھ اداسی ہے, کچھ نہ کچھ فکر ہے. ایک فکر پوری ہوتی تو دوسری کھڑی ہو جاتی. مولانا سلطان محمد صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تمہاری 5 میں سے 1 یعنی 20% تمہاری مرادیں اگر پوری ہوتی ہیں تو دنیا میں تم خوش نصیب انسان. ایسے تو خوش نصیب انسان تھوڑے ہیں, کچھ نہ کچھ غم لگا ہے. تو یہ ساری دنیا ماتم کا گھر ہے. مولا علی فرمایا اس دنیا سے محبت مت مانو. مولانا آغا علی شاہ مباب صلی اللہ علیہ واری کے جمع خانے کے باہر بہت دفعہ صبح کے وقت جمع خانے سے جب لوگ نکلتے تھے تو ادھر دیدار کے لیے آتے تھے تو سرکار نیچے اتر کے فرمان فرمایا کرتے تھے. آج بھی واری کے کمپاؤنڈ میں وہ ہال پڑا ہے, گول ہال ہے جہاں بیچ میں فوارہ تھا, میرے دادا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ رات کے 2 بجے مولانا علی شاہ ماں باپ جب پیری جونے میں تھے, حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے, رات کو 2 بجے بنگلے سے نیچے اتر کے اس حوض میں کھڑے ہو جاتے تھے, کمر کمر تک پانی ہوتا تھا. علی شاہ ماں باپ پیر سلامت علی شاہ ماں باپ 5 بجے تک اس حوض میں کھڑے رہتے, آنکھیں بند ہوتی تھیں اور سرکار کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. ہر روز ایسا فرماتے ہیں, جب امام بن گئے تو یہ چیز چھوڑ دی. مگر یہ ہوا کہ روز سامنے ہی قریب جمع خانہ تھا, صبح لوگ نماز پڑھ کے جب دعا پڑھ کے اپنی عبادت بندگی کر کے ادھر نیچے آ جاتے تھے, اسی حوض کے کنارے پہ جمع ہوتے تھے, کھڑے رہتے تھے. جب دن اگتا تھا تو مولانا علی شاہ یا مولانا شاہ نلی اور اس کے بعد خود امام سلطان محمد شاہ کی بھی یہ عادت تھی, جماعت کو آ کے دیدار دیتے تھے. ایک دن علی شاہ ماں باپ نیچے آئے, اوپر نظر کی, تین پرندے اڑ رہے تھے. جماعت کو کہا ہے جماعت یہ دیکھو اوپر, جماعت نے اوپر دیکھا تین پرندے اڑتے تھے. فرمایا وہ جو آگے پرندہ ہے وہ میرا مومن ہے, مثال میرے مومن کی ہے, اور اس کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے وہ دنیا ہے, اور جو سب سے آخر میں ہے وہ دنیا دار ہے. مولانا علی شاہ فرمایا میرے مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے, میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا, لیکن دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. میرا مومن تو بھاگتا ہے, مولا کی خاطر بھاگتا ہے.
پاس تیرا وجو جی تین سوامی بنے پاس تیرا وجو جی پکڑی لے جو مارو
دن کے جس دن کا مجھے ڈر ہے.
سیا جی مورے ڈر لگو ایک دن کو, ایک دن کو رے گھڑی پل کو, سیا جی مورے ڈر لگو ایک دن کو.
اس دن جس دن کا مجھے ڈر ہے, میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مولا. حضرت امام سرکار صاحب العمر حضرت امام صلی اللہ علیہ لندن میں آئے, ہمارے اعتمادی قاسم علی صاحب نے آپ کو ضرور ضرور کی کچھ باتیں کی ہوں گی, پھر بھی بعض ایسی باتیں رہ جاتی ہیں اور کبھی نہ بھی رہیں تو ریپیٹ کرنے میں موقع سر پہ حرکت نہیں. مولانا حضرت امام نے فرمان کرتے کرتے فرمان کیا, فرمایا اسلام کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا. بولا فرمایا You will be judged one day. بس اس دن کا ہے کہ دن سامی مر اپنے نزدیک رکھنا, پاس تیرا نزدیک بلا لینا, اور سنیا جی مجھے ڈر لاگو ہے کہ تین پیرے صاحب لیکھا لیتے خالق گناہ بخش سے ایک دن آرام سے دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ, زندہ رہو بیٹھ جاؤ, آنکھ بند کرو اور سوچو میں کہاں پیدا ہوا, بچپن سے اپنی زندگی کو ریپیٹ کرو سوچو. کبھی 40 برس کی عمر ہو گئی کہ 20 برس کی ہوئی کہ 60 برس کی ہوئی, آپ اس میں سوچو اپنی زندگی کو کس کس کے ساتھ لگا کیا, کس کس کے ساتھ پرہیز کیا, کس کس کے ساتھ ظلم کیا, کتنے کتنے جھوٹ بولے, کتنی کتنی بدیاں کی, کتنے گناہ کیے, یاد کرو. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو جو یہ بات کہی نا کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ وہ یہ فرمان پڑھ کے کرتا ہوں. مولا فرمایا ایک آنکھ میں بیٹھو, روز نہیں بیٹھ سکتے, وقت نہیں ملتا تو ویک میں ایک دن بیٹھو, اچھا جی میں ہفتے میں ایک دن بیٹھ. مولا فرمایا ہفتے میں ایک دن نہیں بنتا تو مہینے میں ایک دن ضرور ایکانت میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے لیے سوچا کرو کہ میری زندگی میں گناہ کتنے ہیں اور نیکیاں کتنے ہیں, سوچو.
مرنا ہے رے ضرور جگ ماں ہے
یہ تو حق ہے نا کہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ مشنری صاحب مجھے کبھی نہیں مرنا ہے. کوئی ایسا کافر کو پوچھو جو خدا کو نہیں مانتا کہ تجھے مرنا ہے, تو کہے گا ہاں مرنا تو ہے. خدا نے موت کو حق کہا, مرنا تو ہے. اس لیے پھر فرمایا جگ میں چیتی میں چالو سمجھتے چلے, چاہے تو کسی پہ ظلم کرنا. روحانیت کی جو آغاز ہے وہ یہ ہے, روحانیت کا آغاز تسبیحاں نہیں, روحانیت کا آغاز بیت الخیال کا بول نہیں, روحانیت کا آغاز تو پہلے اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت جو بھری پڑی ہے اور مولا کی محبت یا نیکیاں جانے کے لیے سوئی بھر جگہ باقی نہیں رہی, پہلے اپنے دل کو خالی کرو. یہ ہے روحانیت کا آغاز. ویراگ پیدا کرو, ویراگ پیدا کرو. رسول اکرم جیسے کہ جس کو دنیا کے اندر کسی شے کی بھی اگر خواہش ہوتی, اس نے تو ساری دنیا بنائی. یہ دنیا رسول اکرم کے نور سے بنی. انا من نور اللہ وکلہم من نوری, ہر شے نبی فرمائے میرے نور سے بنی. اسے کون سی چیز کا ڈر یا خوف تھا؟ رسول اکرم, ان کی ایسے ٹائم نو بیویاں تھیں, ہر ایک بیوی کے پاس ایک ایک روم تھا. رسول اکرم ہر روز باری باری ایک ایک بیوی کے روم میں جاتے تھے. اس کے اندر کوئی بھی دنیا داری نہیں تھی. زندارو 53 برس کی عمر میں 12-13 سال کی اور بعض روایتوں سے 9 سال کی بیوی عائشہ کنواری تھی, اس کے ساتھ شادی کی. نہیں تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو لگ بھگ 73 برس کی تھی. خود بیوی خدیجہ کے ساتھ جب شادی کی تو 25 برس کے کنوارے تھی اور وہ 2 برس ودھوا بیوہ ہو چکی تھی. تو نبی جب بیویاں سو جانے نا, تو نبی رات کو اٹھے, کھڑے کھڑے حضور خدا کے ذکر میں شمولیت کریں. ایک دفعہ گرمی سخت تھی تو نبی کریم گھر چھوڑ کے باہر آئے, باہر آ کے کھڑے رہے. تو بی بی عائشہ خود لکھتی ہیں کہ رسول اکرم رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے, یہاں تک کہ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے. پسینے سے بدن شرابور ہو جاتا تھا, نیچے کی زمین جلی ہو جاتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ کسی نے یہاں غسل کیا ہے. تو میں نے پوچھا, یا نبی, آپ تو نبی ہو, جنت اور دوزخ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھی ہے, آپ اتنی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا, ہاں ایسا, مجھے جنت کی کوئی طلب نہیں, دوزخ کا کوئی ڈر نہیں, لیکن میں خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. حالانکہ نبیوں ایمانوں کی پیروں کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ مثال کے طور پہ ہمارے لیے ہوتی ہیں. ہم تو لمبی ٹانگ کے سر ہوتے ہیں, پہلے تو 12-1 بجے تلک پتے کھیلتے ہیں, سنیما جاتے ہیں, تمباکو پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, گپے مارتے ہیں, بھونڈی گندی گالیاں نکالتے ہیں, لوگوں پہ تھپتیاں کستے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بدگوئی کرتے ہیں, کسی کو یاد کر کے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں, آہا آہا کر کے خوب ہنستے ہیں, پھر 2 بجے لاش کی طرح پڑ کے سو جاتے ہیں. صبح تک کہاں خدا جس نے پیدا کیا, کہاں وہ روزی رزق دینے والا جو تمہیں روزی دیتا ہے, آیا کبھی یاد؟ اس طرح ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے ایک جانور کی طرح. اب اس کے اندر میں کہوں اللہ میرا تسبیح نکالو اور امام کہے کہ یہ بیت الخیال کا بول لے جاؤ, تو روحانیت کہاں پیدا ہوگی؟ بیٹھک میں کیا ملے گا؟ دھیان کہاں لگے گا؟ سرتی تو لگے گی نہیں. بیٹھک میں بیٹھو گے تو دنیا یاد آئے گی. کسی کو مال دیا وہ یاد آئے گا, کسی سے لینا ہے وہ یاد آئے گا, بیوی کی کڑوی باتیں یاد آئے گی, شوہر کی بے مروتی یاد آئے گی, اولاد کی بے مروتی یاد آئے گی. ارے لاکھوں چیزیں ہیں جو یاد آئے گی. لاکھ بجند نام کا ایک بادشاہ تھا. بجند نام کا مجھے اس وقت مشنری پیر سبزلی یاد آ رہے ہیں. 50 برس پہلے ان کی یہ بات مجھے آج یاد آئی. اس بات کو 50 سال ہوئے ہیں. یکایک میری دماغ کی فائلیں کھل گئیں سبزلی مشنری کے منہ سے سنی ہوئی جو کہ بات میں نے پڑھی بھی ہیں. بجند بادشاہ تھا. ایک دفعہ سواری سے نکلا, ایک مرا ہوا اونٹ رستے میں پڑا تھا اور دوسرا رستہ نہیں تھا. گھوڑے پہ سوار تھا. آدمیوں کو کہا اس اونٹ کو اٹھاؤ. اس نے کبھی موت دیکھی نہیں تھی, کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھانا تھا گوتم بدھ کی طرح. لوگوں نے کہا کہ سر یہ مر گیا ہے. مر گیا کیا ہوا؟ مر گیا یعنی کہ اس کے اندر ایک جو آتما تھا وہ نکل گیا. تو بس چانوں کے ماری پاؤں سے مارا, مگر مرا ہوا اونٹ سے اٹھے. تو لوگوں نے بزرگوں نے سمجھایا کہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ نکل جاتی ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے. تیرا باپ تھا؟ بجن نے کہا ہاں. کہاں گیا؟ پتا نہیں, میں چھوٹا تھا. پھر اس کو جب یہ سمجھایا گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہوگا. کہ ہاں تیرے ساتھ. شاہی کپڑے اتارے, اٹھنا کبھی اٹھیو. سبزلی مشنری کو وہ بولتے تھے, وہ دوہا مجھے اب یاد نہیں رہا, لیکن اٹھنا کبھی اٹھ بہو بجاؤ بجن. وہ اونٹ کو بہت اس نے مارا توڑا لیکن اٹھ نہ سکا. فقیری لے لی, فقیری لے لی. دنیا کی محبت جب تک ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے سب طرح سے خوش نہیں.
اے جھوٹی رہ دنیا, تمہیں کہیں بھولو ان چھوڑو تے من دا دنیا جن کتنا لایا اسے نہیں دوریا تیرا
میں زندہ رہو. ایمان کی آس کے سوا اور کچھ آشا نہیں ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اپنا چت مت لگاؤ. ایک فقیر کی دکان اور ایک نان بائی کی دکان قریب قریب تھی. فقیر کو جب ایک دن آیا ایسا خیال تو اس نے اپنی دکان نان بائی کو دے ڈالی. چلا گیا. 20-25 برس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر میں آیا تو دیکھا تو وہ نان بائی تھی جو خود کی دکان تھی اس سے وہ نان بائی بیٹھا تھا. حلوہ مٹھائیاں پکوان روٹی سالن سب طرح کی چیزیں تھیں. اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. بٹھایا, باتیں کرتے کرتے اس نے دیکھا شہد کی ایک تخت پڑی تھی. سینکڑوں مکھیاں اس شہد کی تخت کے اوپر پڑی تھی. بہت سی مکھیاں تھیں وہ کنارے کنارے تھی اور بہت سی مکھیاں شہد کے اندر تھیں. باتیں کرتے کرتے دنیا کی محبت اور آخرت کا ذکر لایا تو اس فقیر نے دوست کو کہا, دوست دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ سست ہے مد کی شہر کی. تمام لوگ اس دنیا کے اندر آ کے دنیا کا مزہ چکھتے ہیں. جو خدا کے بندے ہیں وہ دنیا کے کنارے کنارے پہ رہتے ہیں. ایسا کر کے اس نے ہاتھ پھیرایا تو جو مکھیاں کنارے پہ تھیں سب اڑ گئی، مگر جو مکھیاں شہد کے اندر گری تھیں شہد نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، اڑ نہ سکے. کہنے لگا یہی حال مومن کا ہے. مومن اس دنیا میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ آتا ہے بیٹھتا ہے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مولا کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جب وقت آتا ہے اڑ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ گیا. مگر جو دنیا دار ہوتے ہیں تو وہ موت کے وقت بھی دنیا چھوڑ نہیں سکتے. اسی پر سے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے تم اس طرح پانی میں یعنی دنیا میں رہو کہ مرغابی کے پر گیلے نہیں ہوتے. دنیا میں رہو، تمہارا دل جو ہے دنیا سے اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سب کوئی جانو جال ہے بھائی لوک کٹمب پریوار، سب کوئی جانو، سمجھ لو اس بات کو کہ یہ جو کنبا پروری ہے، یہ لوگ ہیں، یہ یاری دوستی ہے، یہ ایک قسم کا جال ہے، اس کے اندر پھنس جاتے. ہمیں خدا نے اس دنیا کے اندر بھیجا، یہی دنیا موت تک جو پسار ہوتی ہے یہ پل سرات ہے. دنیا بذات خود پل سرات ہے، اس میں سے پسار ہو کے مولا پہ جانا ہے اس کے حضور میں. تو جو عاشق ہوتے ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، وہ دنیا میں کام کاج کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، مگر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. میری آپ کے سامنے یہی عرض ہے کہ اسماعیلی مذہب کا جو مزہ چکھنا ہے زندہ رہو تو پہلے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرو. فرض پورے کرنا، فرض پورے کرنا، بیوی کا فرض پورا کرو اور بیویوں کا فرض ہے کہ شوہر کا فرض پورا کرے، بچے کا فرض ہے ماں باپ کی خدمت کر کے اس کی طرف فرض پورا کرے، والدین کا فرض یہ ہے کہ اولاد کو ایجوکیشن دے دے، نیک ہدایت دے دے اور اس کو دھرم ایمان اور مذہب کے اوپر لگاوے، بھائی کا فرض یہ ہے کہ بھائی کو راہ راست پہ لے کے آوے. ہر ایک انسان کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ فرض رکھا گیا، اپنا فرض پورا کرو. لیکن کیا، دل محبت مولا کے ساتھ اور کسی کے ساتھ. ستگر کہہ رہے داس ہمارا ہمارا گلے سکھ کا انت نہ پارے رے بھائی، سکھ کا انت نہ پارے. میرا جو بندہ ہے، مولا فرمایا پیر کے منہ سے کہ وہ میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے سکھ کا کوئی انت پار نہیں. مومن کبھی دنیا میں دکھی نہیں ہوتا، غریبی ہوئے کہ امیری ہوئے. حضرت امام فرمایا کہ تمہارا ایمان، تمہارا مذہب، تمہاری عبادت تمہیں اس درجے سے پہنچائے گی کہ غریبی کے اندر تم دکھی نہیں ہوگے اور مالداری میں مغرور نہیں بنو گے. ستگر کہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو، تیری درشتی امر کے مجائے، تینو پن پھرے مرت لو جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کے میری محبت سے بھر گئے، پھر ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کی نظر میں نہ عورت کی خوبصورتی لبھاتی ہے، نہ مال و دولت کی چمک لبھاتی ہے، نہ کرسی کی لالچ پیدا ہوتی ہے، نہ اسے کوئی دنیا کی موہ ہوتی ہے، نہ ممتا. وہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا دھیان میرے شاہ جی تو دھرنا ہے بھی اللہ. آیا تو خدا کی بخشش ملی، صرف کھانے پینے کی بات نہیں، پیسہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تندرستی ہے، عزت ہے، آبرو ہے، یہ سب چیزیں خدا کی روزی کی طرح بخشی ہیں. مل گیا تو آمین یا مولا تیرا شکر گزار ہوں، کبھی خدا کی ملتی ہوئی نہیں دیا. اچھا تو روزہ ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کے خاطر کوئی چیز، یعنی کھانا خوراک ہم چھوڑ دیں خدا کی خاطر، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو اگر ہمیں دولت چاہیے اور دولت نہیں ملی تو سمجھنا خدا کی مرضی نہیں تھی، اس میں دلگیر نہیں ہوتا وہ مومن. وہ مومن تو یہ ہے کہ اس کی نظر ادھر ادھر نہیں جاتی، دنیا کی مال و دولت اور محبت پہ اس کی نظر نہیں پہنچتی، وہ تو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، پھر فرمایا لیکن اس کے خیال جو ہیں وہ عرش کے ہوتے ہیں، اپنے مولا کے حضور میں ہوتے ہیں. اور جب مولا کے ساتھ اس کا یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو جو دنیا میں بیٹھ کے یار و دوستوں کے اندر مولا کا ذکر کرتا ہے، اور عرش پہ بیٹھ کے خدا فرشتوں کے اندر اپنے دوست کو یاد کرتا ہے. جس طرح ہم دنیا کے مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیں یاد کرتا ہے. تم مجھے اگر ایک حصہ چاہتے ہو، مولا فرمایا میں تمہیں 20 حصے چاہتا ہوں. آخر غلام کا واقعہ یاد کرو، مولانا شاہ حسن علی مولانا شاہ علی شاہ کے زمانے کے اندر آخر غلام تھا، مشنری تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، ایک کوٹھڑی میں پڑا رہتا تھا. سلیمان فارسی کی طرح سردی گرمی میں ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتا تھا، گرم وولن کے کپڑے پہنتا تھا. پسینہ نکل رہا ہے تو بھی معلوم نہیں، سردی سے بدن ٹھٹھر رہا ہے تو بھی پتا نہیں. اخند واعظ کرتے تھے. ایک دن درخانہ جماعت میں بمبئی میں آ کے واعظ کی، واعظ کے اندر کہنے لگے کہ جو آدمی نے امام کی بیعت کی ہے، قول و اقرار کیا ہے، اور پھر وہ دستمند نہیں دیتا تو روز قیامت تو اس کا آدھا منہ کالا ہوگا. کونسلیں نہیں تھی مگر امردار تھے، بہت گرم ہوئے. اور ہمیشہ بڑے لوگ دسمند کم دیتے ہیں، مالدار ہی دسمند کم دیتے ہیں، غریب تو بیچارے پوری دیتے ہیں، زیادہ غریبوں میں بھی دسمندی بھی ہیں. انہوں نے مل کے اسی وقت میٹنگ بلائی، اس کو بلایا، بہت ڈانٹ ڈپٹ پلائی، یہ تم نے کیا کہا، آج سے تمہارا جمع کھانا بند. بیچارہ رونے لگا، اس کا جمع کھانا بند. علی شاہ ماں باپ بمبئی میں نہیں تھے، پونا گئے تھے، گرد نیچی کر کے اپنی پھانسی کی سزا سن کے چلا آیا، روتا رہا. درخانہ سڑک پہ ہے، واڑی میں رہتا تھا، تقریباً 2-2.5 میل، 2 میل تو ہے. رات کو جماعت خانے سے نکلا، منہ نیچے لیے 2 میل روتا رہا. واری کے جمع خانے واری تو آپ لوگوں نے جو دیکھی ہے
کہ نہیں دوست میرا جمع خانہ بند ہے. صرف جمع خانہ بند ہے لیکن اپنے گھر جانے کی کیا منائی, اپنی کوٹھڑی میں جاؤ. کہتا نہیں, یہ سارا کمپاؤنڈ جس میں جو حاضر امام رہتے ہیں وہ جمع خانہ ہے. ساری رات اسی طرح سے گزر گئی. جو بھی آدمی آئے اخن کو پیر کی طرح لوگ عزت دیتے تھے. اخن کا یہ کیا ہے, کچھ کھانا لے آ گئے, کچھ پانی لے آ گئے, کسی کو ہاتھ نہ لگایا. یا مولا میرا جب کھانا بند ہو گیا. رات گزر گئی, دن ہوا, سارا دن نکل گیا, لوگ کھانا پینا لے کے آئے مگر کچھ نہیں کھایا. دوسری رات اسی طرح سے اسی پتھر پہ پسار ہو گئی. دوسرا دن پسار ہو گیا. تیسری رات آئی, پھر تیسرے دن دوپہر کے بعد شام کے قریب دو گھوڑے کی گاڑی نے سلطان العارفین زمانے کا امام شاہ آغا علی شاہ آئے. گھوڑا گاڑی جب نسکی پہنچی حکم کیا کھڑی رکھو. نگاہ ڈالی, آخر تم نے تین دن سے کھایا نہیں, ہم نے بھی تین دن سے کھایا نہیں. آخر تم تین رات سے سوئے نہیں, واللہ ہم بھی تین رات سے سوئے نہیں. اس نے ابھی بھی آنکھ اونچی کر کے مولا کو نہیں دیکھا. مولا گاڑی لے کے اندر چلے گئے. پوچھا کیا بات ہے, رپورٹ ملا کے ساتھ ایسی بات ہوئی. مکھی کامریا عملداروں کو بلایا گیا. مکھی کو مولا نے کہا, میں سفارش کرتا ہوں تم اس کو چھانٹا دو پانچ پیسے. کامریا حاجی کو کہا, حاجی کامریا حاجی پانچ پیسے تم دو. آپ غلام کے پاس کیا ہوتا ہے, غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب آقا کا ہے. مکھی نے چھانٹا دیا, اس کا جمع خانہ کھولا گیا. فرمایا کل ہم جمع خانے میں آئیں گے. دوسرے دن سرکار جمع خانے گئے, آخر کو ساتھ لے گئے. علی شاہ ماں باپ تخت پہ بیٹھے, ہے جماعت تم کو آخر نے ایسا کہا کہ جو دشمن نہیں دیتا ہماری بیعت کرنے کے باوجود اس کا قیامت میں آدھا دن کالا ہوگا. ہاں سب ایسا بولو, ایسا بولو. ہاں سب ایسا بولو. واللہ اس نے آدھا بولا, پورا نہیں بولا. اے جماعت آخر نے جو کہا وہ آدھا کہا, پورا نہیں کہا. ہم تم کو فرماتے ہیں ہماری بیعت کرنے کے بعد جو دشمن نہیں دیتا واللہ قیامت کے دن اس کا سارا منہ کالا ہوئے گا. روحانیت کہاں سے آئے؟ دسوند جو آدمی نہیں دیتا, امام سلطان جو کیا فرماتے ہیں, وہ میری امامت کا دشمن ہے. ارے امامت کے دشمن کے دل میں محبت کہاں سے آئے گی؟ روحانیت تو خدا کی محبت کا نام ہے. عشق جو ہے مولا کا, اسی کا نام روحانیت ہے. ستگر کہہ رہے عشق تمہاری ماں نہیں پڑے, اے جو آتے ہاتھ نہ بچائے. عشق تو ہیرا ماں ہے نپجے, انے ہیروں کوری کھائے رے بھائی, ہیروں کوری کھائے. مولا کا جو عشق ہے اس کے بغیر تو روحانیت ہے ہی نہیں. اور اگر روحانیت پیدا کرنی ہے تو اب میں آپ کو اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد میں آپ کو اس کے سٹیجز بتاؤں. تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے یہ واضح آ جائے کہ روحانیت مین وقت. سب سے پہلے تو مولا کی جو زمانے کا نور اور مالک ہے بیعت کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم نے کی ہے, مگر ایک بات یاد کرو اور 24 گھنٹے جتنا بن سکے اسے یاد کرو کہ بھلا بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت تو کی, بیعت کی ہم نے, بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا مرید غلام ہوں, تیرا ہر حکم چاہے وہ دینی ہوئے چاہے دنیاوی ہوئے. میں اسماعیلی مذہب کی بات کرتا ہوں, کسی دوسرے پیر و مرشد کی نہیں. اسماعیلی مذہب میں یہ ہے کہ ہم نے جب امام کی بیعت کی تو اس کا مطلب ہے یا مولا تو دین دنیا کی ہر بات کا مالک ہے, میری جان, میرا مال, میری اولاد, میرے ماں باپ, میرا سب کچھ, جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے وہ سب کچھ تجھ کو سونپتا ہوں, اس کا نام ہے بیعت. سب کچھ اس کو سونپ دینا, اسی کا نام بیعت. جگ پر مانے جاپ شو جی نے لیجے, جگ پر مانے جاپ ایشو جی نے لیجے, تن من دھن گرن چرن دھری جے, تن من دھن گرن چرن دھری جے, آرتی جے نکلم کتنی. نقلم مین سبحان پاک, مولا کی جو ذات ہے وہ پاک ذات. تو فرمایا کہ تن من دھن سب اس کو دے دینا, سر تو ہمارا یار تیرے پاؤں دھاریا تیرے پرساد یا علی جی والا نپانا. یہ ہے بیعت, سب کچھ مولا کو دے دیا جائے, اس کا نام اسماعیلی بیعت ہے. پھر اس کا ہر حکم مانا جائے. اے رسول, اللہ فرماتا ہے جب تک کہ یہ لوگ ہر بابت میں ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانیں گے تب تک ان کا ایمان کامل نہیں. فرمان ہے اللہ کا, ہر معاملے میں ذاتی ہوئے یا غیر ذاتی ہوئے, مال و دولت کا معاملہ ہوئے کہ روحانی معاملہ ہوئے, دینی ہوئے یا دنیاوی ہوئے, ہمارا حاضر امام ہمارا مالک ہے, اسی کو ہم مولا کہتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے بیعت کرو. بیعت کا مطلب آپ کو سمجھایا کہ حاضر امام کا ہر حکم مانا جائے. اب معاملہ صاف ہو گیا, سمپل ہو گیا. مولا نے کہا جھوٹ بولو, کہا ہے پھر کیوں بولنا چاہیے؟ مولا نے کہا حلال کی روزی پیدا کرو, پھر کیوں ادھر ادھر سے 420 کر کے کام کرنا کہ جس سے پیٹ خراب ہوئے, جس سے خون خراب ہوئے, جس سے خیال خراب ہوئے. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا نا حق پیسے اور روزی رزق کی کمانی سے اگر تم روٹی کھاؤ گے اور اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی تو وہ حرام کی ہوگی. روحانیت کہاں سے آئے گی؟ جس کے پیٹ میں دبے فریب کی روزی گئی ہے, دن داروں اس کو بیت الخیار کا بول کس طرح سے فائدہ دے سکے گا؟ آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. غریب ہونا گناہ نہیں, محتاج ہونا گناہ ہے, اور گنہگار کو خدا محتاج کر دیتا ہے. غریبی کا مطلب یہ نہیں کہ بھیک مانگنا. میں غریب اس کو کہتا ہوں کہ جس کے دل میں کوئی برائی نہیں, اس کے پاس بہت پیسہ نہیں لیکن کسی کا محتاج نہیں, میں اس کو غریب سمجھتا ہوں. غریب ہونا کوئی گناہ نہیں, آدھی روٹی کھاؤ مگر روحانی سکھ کی کھاؤ. اپنی کمانی کو ٹھیک کرو. بے حساب لوگ پوچھتے رہتے ہیں, سارے جہان میں گھومتا رہتا ہوں, بے حساب لوگ پوچھتے ہیں مشنری صاحب صبح بیت الخیال میں دھیان نہیں لگتا, کیا کہوں ان کو, کیا کہوں, کسی کی نظر بد ہے, کسی کے دل میں گناہ ہے, کسی کے ہاتھ پاؤں گناہ کرتے ہیں, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, کوئی افیم کھاتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی فریب کرتا ہے, کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے, کوئی آدمی رکھ کے چوریاں کروا کے مال بیچتا ہے. اب مجھے بتاؤ مومنوں کہ جس انسان کے دل کے اندر بدیاں برائیاں شیطان پن بھرا ہے اس کے دل میں نور کیسے پیدا ہوگا, کیسے ہوئے گا؟ بیت الخیال کا بول مولا فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ادھر پانی کا جگ پڑا ہے اور تم نے فوراً ہاتھ مارا اور گلاس میں پانی ڈال کے پی لیا, ایسا بیت الخیال کا بول نہیں. یہ تو رستہ کٹھن ہے, یہ تو مشکل ہے. یہ پنتھ پورو شور کو نبی محمد جو ساچو علم تیرا شمس بھنا چالو مرنا. یہ پنتھ, یہ اسماعیلی مذہب کا جو باطنی طریقہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو بہت سے لوگ پھر جاتے ہیں, وہ صرف نماز روزے میں پڑ جاتے ہیں, شریعت میں پڑ جاتے ہیں. اسماعیلی سمجھ میں نہیں آتا جب مذہب, تو ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں جماعت خانے نہیں آتے اور چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر. چلو ان کی تقدیر, ان کو یہ سمجھ نہیں آئی ناصر. اسماعیلی مذہب تو ہیرے جواہر کی طرح ہے, یہ تو موتیوں کی طرح ہے. یہ مذہب تو نبیوں کا مذہب ہے. جس طرح نبیوں نے دکھ اٹھائے, کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا, کسی نبی کے ٹکڑے کیے گئے, کسی نبی کو مچھلی نے نگل لیا, کسی نبی کو کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیا, کسی نبی کو غلام بننا پڑا, لقمان نبی کو غلام بننا پڑا. تو نبیوں نے کتنے دکھ اٹھائے, بدن پہ کیڑے پڑ گئے. اللہ نے فرمایا ہے ایوب یہ کیڑے میرے مہمان ہیں. آمین سرکار, اے مولا اللہ آمین. اس کے بدن سے کیڑے جب گر جاتے تھے تو پتا لے کے, سوکھا پتا اس پہ رکھ کے واپس اپنے بدن پہ پھینک دیتے تھے, اپنے بدن پہ, کہ بھائی کہاں جاتے ہو, میرا گوشت تو تمہاری مہمانی کے لیے اللہ نے بنایا ہے. جب ایوب کے صبر کو اللہ نے جانچ لیا تو فرمایا اے ایوب ہم تم پہ خوش ہیں. یہ تمام نبیوں کے جو دکھ تھے ان نبیوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے تھے, بلکہ ان نبیوں نے ہمارے واسطے مثالیں قائم کی تھی. جس طرح سے کہ ایک ٹیچر بچوں کو سکھاتے سکھاتے خود پروناؤنس کرتا ہے, ان کے ساتھ زور زور سے بولتا ہے, یاد کرتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیچر یاد کر رہا ہے اور اس کو پتا نہیں. نبی تو پاک تھے, ہر نبی پاک تھا, تمام نبی معصوم ہیں, تمام پیر جو خوشیوں کے پیر ہیں ہم ان کو بھی معصوم مانتے ہیں, اور مولا کی ذات تو پاک ہے ہی. ان نبیوں نے جیسے دکھ اٹھائے, ہمارا مذہب وہ نبیوں کا مذہب ہے. بھلے آج ہم کو ایسے دکھ نہیں, مگر کم از کم اتنا تو صحیح کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں سے نکل جائے. اپنے فرض کو نہیں چھوڑنا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا نام تھا حسن دمشقی. ایک تو حسن بصری ہیں, یہ حسن دمشقی ہے، ان کی عورت بڑی کڑوی تھی، سخت ظالم تھی، بڑی غصے والی تھی، کبھی کبھی ان کو مارتی تھی۔ ایک آدمی حسن دمشقی کا نام سن کے، ان کی کرامتیں سن کے، پاؤں سے چل کے بغداد سے آیا دمشق، پوچھتے پوچھتے گھر پہ گیا، دروازہ ٹھوکا، اندر سے وہ ڈائن جیسی عورت اس کی نکلی، کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ ڈر گیا، کہتے اماں حسن صاحب کا گھر یہ، ہاں یہی ہے۔ وہ بے وقوف اپنے شوہر کو گالی دے رہی، وہ مردود، وہ لکڑیاں کاٹنے گیا، دروازہ سب سے بند کر دیا۔ اس آدمی کو تو ایسا دھکا لگا، ایسا بزرگ، اتنی اس کی میں نے نام نہ سنی۔ افسوس کے ساتھ یہ چلا جا رہا تھا، شہر کے باہر سے نکلا، باہر نکل گیا تو دیکھا سامنے سے ایک شیر ببر، اس کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، اور حضرت حسن دمشقی اس کے ساتھ ساتھ چلے آتے۔ شیر کو دیکھ کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب درخت کے نزدیک آئے، کھڑے ہوئے، حسن دمشقی نے کہا، بھائی باہر نکلو، یہ گدھا ہے، گدھا، شیر نہیں۔ تو اس نے ذرا سی آنکھ کر کے دیکھا تو شیر تھا۔ آپ آس کے کہنے لگے، آؤ، کوئی فکر مت کرو۔ تو آیا باہر، ڈرتے ڈرتے نظر اس کی نگاہ شیر کی طرف، شیر تو منہ نیچے کرے کھڑا تھا۔ کہتا، میرے گھر گئے تھے نا؟ کہتے، جی ہاں۔ اب میری عورت نے تمہیں بہت کوسا ہوگا۔ کہنے لگا، جی ہاں، دیکھو بھیا، میں وہ گھر کی شیرنی کی سب دکھ اٹھا لیتا ہوں، تو اللہ نے اس شیر کو میرا غلام بنا رکھا ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ دنیا کے اندر بھی کسی کو بیوی کا دکھ ہے، کسی کو میاں کا دکھ ہے، کسی کو ماں کا دکھ ہے، کسی کو باپ کا دکھ ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں رکھتا، کوئی بھائی یہ کہتا ہے، میرا بڑا بھائی میرے مال باپ کی ملکت کھا گیا۔ اس طرح سے ہم دنیا کے اندر بھی، اپنی اپنی رشتہ داریوں کے اندر بھی دکھی ہیں، لیکن کبھی آپ نے صبر کیا جیسے حسن دمشقی نے صبر کیا؟ کہتا، میں وہ گھر کی شیرنی کے سب دکھ برداشت کرتا ہوں، تو آپ دیکھو کہ یہ شیر میرا غلام بنا ہے، تو کرامتیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر بگاڑو مت، دنیا کے دکھوں کو دیندارو برداشت کرو، دنیا کو دکھوں کو ہنس کے اٹھا لو، ناراض مت ہو، غم نہ کرو، دکھی مت بنو، اپنے دل میں شکایتیں مت کرو۔ کس کو سناتے ہو شکایت کر کے؟ کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے اس کو کہہ رہے ہو میرے کو یہ دکھ ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے ہو کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے؟ مت کہو۔ اگر آپ کو روحانیت چاہیے، میں آج روحانیت سکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آپ کو روحانیت چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں روحانی قوت پیدا ہوئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیت الخیال کی عبادت میں ایروپلین کی طرح مسافری ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ مانگو تو مل جائے، وہ کہو جو مل جائے، آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ مولا آپ کے نزدیک آ جائے، اور آپ اس کے نزدیک چلے جاؤ، تو دنیا کے دکھوں کو خوشی سے برداشت کرو۔ یہ روحانیت کا تیسرا لیسن ہے۔ پہلا بیعت کرنا، دوسرا اپنے من کو دنیا سے اٹھانا، تیسرا یہ کہ دنیا کے اندر رشتہ داریوں میں یا دوستوں برادروں میں یا پڑوسیوں سے یا کسی سے کبھی کچھ دکھ لگا ہے، اس کو خوشی سے اٹھا لو، خوشی سے۔ اور اگر کسی نے برا کر دیا، بدی کر دی، تو بد دعا مت کرنا، کبھی مت، بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اے سوگاڑ ساکھی ویرا، کروھ نہ کری رے بھائی، سو گاڑ ساکھی کریں او گن کرے تا تو گن جا کری گالیاں دے دے تو پھر صدر دین کی یہ کہوت ہے برداشت کر لو, سانسی مین اٹھا لینا, سہن کر لینا, کروز مت کرنا, اس کو بد دعا نہ دینا, بدلہ مت لینا, اور اگر اس نے اوگن کیا ہے, کچھ بدی کیا ہے تو تم اس کے ساتھ نیکی کر. مولانا حسن علیہ السلام, پیر حضرت حسن معاویہ کا زمانہ تھا, معاویہ نے ایک آدمی بھیجا, اکثر جاہل آدمی, اونٹوں کو تیل کی مالش کرنے والا تھا وہ آدمی, بڑا روڈ تھا. کہتا دیکھ جاؤ حسن کے پاس, جب وہ شہر میں کہیں نکلیں تو جہاں بھی جائیں ان کی خوب بے عزتی کرو, میں تمہاری تھیلی سونے سے بھر دوں گا. آیا, ایک بڑی کم نصیبی ہماری اسلامک ہسٹری میں یہ رہی, رسول اللہ کے زمانے سے یہ بات ہمیں مسلمانوں کی تاریخ میں سے ملتی ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں سال کی ہسٹری جو ہمارے پاس جمع ہے, ساری انسانی ہسٹری کو ایک جگہ جمع کرو اور ساری دنیا میں گئے 10-20 ہزار برس میں جتنے غدار نکلے ہیں, پیسے کے لالچ والے نکلے ہیں, اس میں سے آدھے سے زیادہ صرف 1400 برس میں مسلمانوں میں ہوئے ہیں. یہ آیا ادھر پیسے کے لالچ کی وجہ سے. بائی چانس مولانا حسن, امام حسن علیہ السلام اس کو سامنے ملے, اس نے خوب گالیاں دی, بہت سی گالیاں دی. مولانا حسن ہنستے رہے, کچھ لوگوں کو تیش آ گیا تو مارنے دوڑے تو امام حسن نے منع کیا. جب وہ بول کے تھک گیا تو آپ کہنے لگے, تم لگتے ہو کوئی باہر سے مہمان ہو, آؤ میرے گھر چلو, میری مہمانی قبول کرو. عربوں کی ایک خصلت ضرور ہے کہ کبھی دشمن بھی آ کے کہے میرے گھر چل کے روٹی کھاؤ تو منع نہیں کرے. جیسے ہی حضرت پیر حسن نے ان کو کہا کہ تم مہمان لگتے ہو, مسافر لگتے ہو, چلو میرے گھر چل کے روٹی کھاؤ, تو ہکا بکا جیسے گولی لگی ہوئے اس کے سینے میں بے دم ہو گیا, آخر مولا کے قدموں میں گر گیا. بہت رویا, کہتا ہے یا ابن رسول مجھ کو اپنے نانا کی خاطر بخش دو, معاف کر دو. اس کو اٹھایا کندھوں سے, ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئے, اس کو کھلایا پلایا اور اس کا سینہ بھر دیا. جس چیز کی چاہت تھی اس کو, مال کی چاہت تھی, مال سے بھر دیا. یہ ہے ہمارے مذہب کی شان. روحانیت کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو, دل کو نرم کرو, زبان کو نرم کرو, آنکھوں کو پاک بناؤ, خیالات کو پاک بناؤ, بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو, امام زمان کے فرمان سے عمل کرو, اپنے دل میں مولا کے عشق کو پیدا کرنے کے لیے تیار کرو اور دنیا کی محبت سے دل کو خالی کر دو. انشاءاللہ اس کے اندر وہ درخت پیدا ہوگا کہ جو درخت نور تجلی پیدا کرے گا. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, ہر بدی برائی گناہ سے بچاوے. مولا حضرت امام اپنی پناہ ستر چھایا میں رکھے, فرمان بردار مومن بنائے, حقیقتی سمجھ دے دے, دشمن سکریت میں پورا رکھے, قلب کی ہوا سے بچا کے رکھے, شیطان کے تسلط سے دور رکھے. مولانا حضرت امام دین و دنیا میں سکھی آباد کرے, دین و دنیا کی تمام نیکیاں اور سکھ عنایت کرے. مولانا حضر امام آپ کو ہر نیک امید میں برکت دے دے, کامیاب کرے, زہر باطن دیدار عنایت کرے.